بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے اور ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام کا بحران اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ مبارک پر دہشت گردوں کا حملہ۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جناظرین، یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ گزشتہ روز عالمی سامراج اور اسلام دشمن قوتوں کے ایجنٹوں نے ایک بار پھر مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی نواسی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر پر حملہ کیا اور اس کی بے حرمتی کی۔ اس حملے میں حرم مطہر کے ایک سینئر عہدیدار جناب رومانی صاحب اور ان کے تین دیگر ساتھی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اس حملے نے ایک بار پھر دہشت گردوں کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ دیا اور دنیا والوں پر ان کے کری اور مکروہ چہرے کو نمایاں اور واضح کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامرہ ہو یا نجف، کربلا ہو یا پھر حجر ابن ادے کی قبر مطہر، اور اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حرم مطہر، اور اس سے پہلے جناب بی بی سکینہ کا روضہ اطہر، ان سب مقامات پر حملہ۔ اس طرح کے حملے سے عالمی سامراج، اسلام دشمن قوتیں اور مغربی ممالک اور ان کے ایجنٹ، خاص طور پر سلفی اور وہابی دہشت گرد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا جائزہ لیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے دیگر معزز مہمانوں کی خدمت میں حاصل ہوتے ہیں۔
حکومت شام کے خلاف لڑنے والے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے دمشق کے نواح میں رسول اسلام کی نواسی سیدہ زینب سلام اللہ علیہما کے روضے کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ دہشت گردوں نے جمعے کے روز سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر راکٹ فائر کیے، جس سے صحن مبارک کی دیوار منہدم ہوئی، تاہم روضہ اطہر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حملے میں روضے کے منتظمہ کمیٹی کے رکن انس رومانی شہید ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ حملہ اس وقت کیا تھا جب لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد روضے سے باہر نکل رہے تھے۔ حملے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس عراقچی نے مقدس مقام پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ اس طرح کی گستاخانہ حرکتوں کے سد باب کے لیے مؤثر کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں، خاص طور پر مسلم تنظیموں کی ذمہ داری ہے کہ مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ پاکستان میں مجلس وحدت نے شام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ اقدس پر تکفیریوں کے حملے کے خلاف 10 روزہ سوگ اور سنیچر کو یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا۔ مجلس وحدت مسلمین کے مذمتی بیان میں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ امین شہیدی کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو بھی معاف نہیں کیا اور دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے۔ علامہ امین شہیدی نے کہا کہ دنیا پر واضح ہو گیا ہے کہ تکفیریوں کا اسلام اور انسانیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ درندہ صفت لوگوں نے عالم اسلام کو ایک اور سانحے سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ خود کو مجاہد اور اسلام کا محافظ کہنے والے دہشت گردوں نے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ہو۔ اس سے قبل وہ حضرت رقیہ بنت الحسین کے روضہ اقدس پر حملہ کر چکے ہیں اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت حجر ابن ادے کے روضے پر حملہ کر کے ان نام نہاد مسلمان دہشت گردوں نے صحابی رسول کی قبر بھی کھود ڈالی۔ انتہا پسند وہابی جنہیں تکفیری اور سلفی بھی کہا جاتا ہے، حقیقت میں اسلام و عالم اسلام کے سامنے بہت بڑے خطرے کے طور پر ابھرے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے سلسلے میں تاثر درست نہیں ہے کہ صرف شیعہ فرقہ ان کے نشانے پر ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنی تقریر میں بجا طور پر کہا ہے کہ یہ تکفیری سنی مسلمانوں کو بھی اتنی ہی درندگی سے نشانہ بنا رہے ہیں جس درندگی سے شیعوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ان صوفیاء کرام کے مزارات پر ان دہشت گردوں کے حملے، جہاں شیعوں سے زیادہ اہل سنت عقیدت مندوں کا مجمع ہوتا ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے ان انتہا پسندوں کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی بالکل درست کہی ہے کہ امریکہ کی سرکردگی میں مغربی طاقتیں انتہا پسند تکفیری گروہوں کو شام میں لا کر در حقیقت ان کا صفایا کر دینا چاہتی ہیں، اور شام ان انتہا پسندوں کا مصبے بننے والا ہے۔ چنانچہ امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین ڈیمسی نے سینٹ کے سامنے بریفنگ دیتے ہوئے یہ اندیا دیا کہ شام میں تکفیریوں کے خلاف امریکہ ڈرون طیارے استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ شام میں ڈرون طیارے استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اس کے پاس ایسا کرنے کی توانائی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تاہم جنرل ڈیمسی کے بیان سے انتہا پسند سلفیوں کے سلسلے میں امریکہ کے عزائم سے سید حسن نصر اللہ کی پیشن گوئی کی تزیم ضرور ہو گئی۔
جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ اولیاء کرام، صوفیاء اعظم اور پھر اس سے بڑھ کر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اور اصحاب رسول کے روزوں کی بے حرمتی، ظاہر ہے یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اس کے پیچھے اسلام دشمن قوتیں ہیں۔ اور سب سے تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کارنامے اور یہ سارے اقدامات اور یہ سارے غیر انسانی افعال وہ عناصر انجام دے رہے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ درحقیقت یہ مسلمان اور اسلام کے نام پر کلنک اور بدنما داغ ہیں۔ اسلام اور انسانیت تو انہیں چھو کر بھی نہیں گزری ہے، یہ ایک درندہ ہیں اور یہ ایک وحشی جانور، بلکہ اس سے بھی پستر۔ اس گفتگو کے لیے، اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالم امور کے ماہر جناب علی شہباز صاحب کو، اور ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گی پاکستان کی سینئر صحافی محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ، اور ہم لندن اسٹوڈیو میں گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان جناب یوسف اختر صاحب سے، جن کی عالم امور پر گہری نظر ہے۔ مگر ابتدا کرتے ہیں جناب سید علی شہباز صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سید علی شہباز صاحب، ایک ایسے وقت جب عالم اسلام حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شریک حیات جناب خدیجہ الکبریٰ کا سوگ منا رہا تھا، عین اسی دن دہشت گردوں نے رسول اسلام کی چہیتی نواسی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر پر حملہ کیا۔ اس حملے کے پیچھے کیا مقاصد و محرکات ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خدمت سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے صاحب، یہ جو ہے ایک دیرینہ جو دشمنی ہے حق کی باطل سے، یہ اسی کا تقاضا ہے۔ ابھی آپ نے جو ہے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر کیا، اور جس کی رحلت ہوئی، اور جو ہے وہ ابھی وہ سختیوں کے بعد یعنی عرب کی جو ہے مالدار ترین خاتون تھیں وہ،
ملکۃ العرب،
اور ان کی دولت اسلام لانے کے بعد، یعنی اس رسول اللہ مسلمان اعلان نبوت تھا رسول اللہ کا، تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی دیکھ بھال کے لیے، مسلمانوں کی آب و غذا کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے اپنی دولت پوری خرچ کر دی، اور یہ نتیجہ ملا کہ جو ہے محاصرہ کیا گیا شعب ابو طالب میں۔ دو زمانے کے جو مسلمان جو افراد تھے ان کو رسول اللہ کے سمیت محاصرہ کیا گیا۔ 3 سال جو محاصرہ رہنے کے بعد حضرت خدیجہ اس دنیا سے گئیں، جبکہ جو ہے یہ جو کفار عرب تھے، جو رسول کے دشمن تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو حق کے دشمن تھے، یہ جو کفار عرب تھے، پھر بعد منصوبہ یہ بنا کہ رسول کی جان لیں، کیونکہ ابو طالب کی وفات ہوئی، وہ عام الحزن کہا جاتا ہے تاریخ اسلام میں، اور اس نے منصوبہ یہ کیا کہ اس کو گھیرا جائے رسول کو، اور رسول پہ حملہ کیا جائے، رسول پہ جو ہے خدا کے حکم سے رسول جو ہے مہاجرت کیے، اور اس دن جو ہے بارہ جو ہے اس واقعات کو دہرانا نہیں ہے مجھے، ہمارے ناظرین بخوبی واقف ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے رسالت ماں پہ اس رات جو ہے سویا۔ بارا منصوبہ یہ تھا کہ جو ہے خدا تو ان کو نظر نہیں آتا تھا، خدا کو جو ہے کیسا مقابلہ کرتے، چونکہ رسول خدا کا نمائندہ تھا، انہوں نے جو ہے رسول کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور رسول کے بچانے کے لیے جو ہے خداوند کریم نے امیر المومنین کے خدمات سے استفادہ کیا، رسول کی جان بچ گئی۔ تو لہٰذا اسی روز سے جو ہے یہ اہل بیت اطہار کے دشمن بن گئے۔ یہ جو ہے تفکیری گروہ ہے، جو آج جو تفکیری کہا جاتا ہے، یہ کس کے پیروں ہیں؟ وہی جو مکے کے جو مشرکین تھے، مکے کے جو قاتلین تھے، اور انہی کی اولاد جو بعد میں مسلمان بنے، ابو جہل ہوں یا مثلا ابو لہب ہوں، ان کی اولاد جو ہے بعد میں اسلام لائی اور جو ہے لا الہ الا اللہ محمد تو کیا، اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا ان کو، ابو سفیان ہو، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، ان کی اولاد کوئی چارہ ہی نہیں تھا، کیونکہ جو ہے کفر تقریباً جو ہے دم توڑ چکا تھا. اب جو ہے اسلام میں، اسلام کا نام لے کر، اسلام کا نقاب پہن کر نفاق کو ایجاد کرنا تھا تاکہ جو ہے رسول سے دشمنی اہل بیت سے نکال لیں. کربلا کا واقعہ ہوا، حضرت زینب کبرا کا نقش اس میں جو ہے مشہور ہے، واقع جو ہے پیام حسینی کو جو لے کر وہاں سے ابھری کربلا کے بعد، کوفہ، کوفہ کے بعد دمشق، یعنی حتیٰ کہ اموی سلطنت کے پایوں کو ہلا کے رکھ دیا حضرت زینب کبرا نے. اور ان کی مزار مقدس جو ہے وہیں شام میں، دمشق میں ہے. آج نہ یزید کا نام و نشان ہے، نہ معاویہ کا نام و نشان ہے، نہ بنی امیہ کی سلطنت ہے، بلکہ حضرت زینب کا مزار ہے جو کیا کہیں گے آپ، یعنی وہاں زائرین کے کا ہجوم ہوتا ہے وہاں پہ، خواہ اہل سنت ہوں، خواہ و تشیع کے پیرو ہوں. تو لہٰذا تفرقہ ایجاد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جو ہے ان مقدس شخصیات سے ہٹانے کے لیے کوئی تفکیری طاقتیں، جیسا ابھی اشارہ کیا ہمیں، وہی ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ کی اولاد یا ان کے پیرو، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے اہل بیت اطہار کے مزارات پہ حملہ کریں. آپ نے جیسا کہ گفتگو میں آغاز میں ذکر کیا، یا خواہ کربلا ہو، خواہ مثلا سامرہ ہو، اسی واقعات میں چنانچہ دیکھیے آپ، سب میں پہلا ہمیں تاریخ میں ریکارڈڈ ہسٹری میں واقعہ جو مزارات اہل بیت میں ہم کو نظر آتا ہے، وہ 1808 کا واقعہ ہے، جبکہ وہابی گروہ جو ہے ابھی نجد ابھرات ہوا تھا، اور انگریز جو ہے ان کو جو ہے ان کے پیچھے انگریزوں کی طاقت تھی، انگریزوں کی کمک تھی، ان کی مدد سے انہوں نے حجاز پہ حملہ کیا. حجاز سے حملہ کرنے کے بعد بخی پہ پہلی مرتبہ حملہ ہوا اور مزارات مقدسہ کی بے حرمتی ہوئی. اس زمانے میں جو ہے اسلامی دنیا میں شعور تھا. ترکی میں جو سلطان تھے، عثمانی سلطان تھے، انہوں نے مصر کے محمد علی پاشا کو فوری دستور دیا، حکم جاری کیا کہ ان کی تعقیب کریں. محمد علی پاشا اپنے بیٹے ابراہیم پاشا کے ذریعے سے لشکر بھیجا، ان کی سرکوبی ہوئی تاکہ نشت تو میں ذرا مختصر سا ٹائم دیں تو بہرحال جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ غیرت تھی اس زمانے مسلمانوں کی. وہ جو سعود تھا، اس زمانے میں سعود تھا، اس سعود کو گرفتار کیا گیا، استنبول بھیجا گیا، اور استنبول میں شاہراہ پہ اسے گردن ماری گئی، چونکہ اس قسم کی حرکت کیا تھا، کربلا پہ بھی ہجوم کیا تھا اس نے. تو لہٰذا وہی طاقتیں جو پھر ابھر کے آئی ہیں انگریزوں کی مدد سے، امریکنز کی مدد سے، سائنیوں کی مدد سے، وہ چاہتی ہیں کہ جو ہے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کریں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں، اور مسلمانوں کو جو ہے چیزوں کی طرف سے منحرف کریں. تو لہٰذا وہی طاقتیں ہیں، وہی قوتیں ہیں، وہی جو ہے ناپاک عزائم رکھنے والے، جو حتیٰ کہ ان کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ دیکھیں شام میں جو ہونے والے واقعات تھے اسے ثابت ہو چکا ہے. اگر فرض کیجئے کسی کو اگر شک ہوا کہ جنگ احد میں ہندا نے واقع جو ہے رسول کے عم محترم حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا یا نہیں چبایا تھا، تو شام میں جو واقعہ جو رونما ہو رہا ہے ثابت کر دیا کہ وہاں کے جو ہے عام شہریوں کو ان کے باقاعدہ ٹیلی ویژن کیمراز کے سامنے چاقو سے ان کا سینہ شگاف کیا گیا، جگر نکالا گیا اور چبایا گیا.
بہت شکریہ آپ کا. میں پھر حاضر ہوں گا آپ کے خدمت میں. چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کی سرکردہ اور سینئر صحافی محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ. السلام علیکم محترمہ.
وعلیکم السلام.
محترمہ، یہ اس طرح کے مقدس مقامات کی بے حرمتی، آپ پاکستان میں موجود ہیں، گزشتہ 1.5-2 برس میں آپ نے دیکھا کہ داتا دربار ہو، شہباز قلندری کا مزار ہو، یا دیگر صوفیاء کرام اور اولیاء عظام کے جو مزارات ہیں اور جو روزے ہیں، ان پر دہشت گردی کے حملے کیے گئے. پاکستان کی سطح پر اس طرح سامرہ، آپ عراق میں آئے، جو آئمہ طاہرین کے حرم مطہر اور روزے ہیں وہاں پر، اور پھر کربلا میں آپ دیکھ لیں، نجف اشرف میں دیکھ لیں، یہ موجودہ تاریخ اور عصر حاضر کی تاریخ کی بات ہے. اور اب شام میں رسول اسلام کی چہیتی نواسی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر کو نشانہ بنایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان میں اولیاء کرام کے مزارات ہوں یا آئمہ طاہرین اور اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کے مزارات اور حرم مطہر یا روزے ہوں، ان پر حملہ کر کے کیا مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے یا کی جا رہی ہے؟
بہت شکریہ جی. پہلے تو سب سے پہلے میں بالکل جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام مسلمانوں کے جذبات جو ہیں اس کو انہوں نے بھڑکایا ہے. اور کچھ دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی اہل تشیع کے حوالے سے یا کچھ سنت جماعت یا اس حوالے سے، میرا ذاتی خیال ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک ہے، اس میں شیعہ سنی کا کہیں بھی تفرقہ نہیں ہے. اور بی بی زینب جو ہے وہ جس جو مقدس مقام جو رکھتی ہیں ہمارے دلوں میں، جو ان کا عزت و احترام ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. ہر شخص جو ہے جو مسلمان ہے اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اب صورت حال پیدا یہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اس کے پس منظر جو ہے محرکات کیا ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ امت مسلمہ کو اب واضح طور پہ سمجھ جانا چاہیے کہ کون سی قوتیں ہیں جو چاہے وہ پاکستان میں برسر پیکار ہیں یا اس میں شام میں ہیں یا ایران میں کہیں بھی ہیں، کسی بھی جگہ اگر ایک شخص کا قتل کیا جاتا ہے جس طرح ہمارے قرآن میں کہا جاتا ہے کہ انسانیت کا قتل ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انسانیت کے قتل کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں۔ اور میں بالکل اس میں کلیئر ہوں کہ جس طرح یہاں تو آپ ہم لوگ طالبان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن وہی لوگ جو ہیں انہی کو لے کے جا کے امریکہ وہاں سپورٹ کر رہا ہے اور ان کو مجاہدین کا نام دیا جا رہا ہے جو بشار الاسد کے خلاف جو اس وقت لڑ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ قوتیں یہاں، ان کا کام دوسرا ہے، دوسری جگہ عراق اس میں شام میں دوسرا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ چاہے وہ پاکستان ہے یا کہیں ہے، یہ اس کے پیچھے مکمل طور پہ ایک ہی قوت ہے، ایک ہی محرک ہے۔ اس کو چاہے وہابی کا نام دے دیں، چاہے اس کو امریکہ کا نام دے دیں، چاہے اس میں جو سعود حکومت ہے اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ بہت زیادہ حصہ جو ہے اس طرف جاتا ہے۔ ایک آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور یقیناً پڑھا ہوگا کہ ایک یمنی اخبار کی جو رپورٹ ایک اس کی ایجنسی کی شائع ہوئی ہے، اس میں بڑا سنجیدہ قسم کے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جو رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کوئی سعودی کوئی سیکرٹ لیٹر کی بات کی ہے، اور سیکرٹ لیٹر جو ہے اس میں کیا تفصیلات ہیں وہ بھی یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ جو بدترین جو مجرم ہیں وہ آزاد کیے گئے ہیں اور ان کو شام بھیجا گیا ہے، اس میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں، اس میں پاکستانی بھی کہا جاتا ہے، اس میں سوڈان کے لوگ بھی کہا جاتا ہے، اس میں دوسرے جو ممالک ہیں ان کے لوگ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں بھیجے گئے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، کیا عزائم ہے، یہ لیٹر کہاں سے جو ہے جاری ہوا ہے، کس کی جگہ جو ہے ڈسکلوز کس نے کیا ہے، لیکن یہ یمن کی رپورٹ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے
جی،
لیکن میں اس کو اس کے مطابق ہی دیکھ رہی ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہیں غیر ملکی قوتیں بہت زیادہ وہاں اس وقت عراق اس میں شام میں جو ہیں وہ حکومت کے خلاف لڑ رہی ہیں، فوج کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ اور یہ جو کاروائی ہوئی ہے یقیناً اس میں بھی جب ڈیٹیل میں دیکھا جائے گا تو یہی قوتیں جو ہیں اس میں شامل ہوں گی۔
بہت شکریہ۔
میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کسی طرح کا بھی عقیدہ رکھتا ہو، وہ خاص طور پہ اگر یہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، داتا دربار کی بات کرتے ہیں، یہاں بہت زیادہ لوگوں کی عقیدت ہے، اسی طرح یہاں بڑی امام اسلام آباد میں ہے وہاں بھی یہ حملہ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ کراچی میں بہت زیادہ جو ایسے مزار ہیں جہاں لوگوں کی بہت عقیدت ہے وہاں دو تین دفعہ حملے ہو چکے ہیں، خیبر پختونخوا میں یہی صورتحال ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اور کوئی تکریم کرے نہ کرے، لیکن قبر کی تکریم جو ہے اس پہ واجب بھی ہے اور وہ اس کو کرتا بھی ہے، اور ایسی مقدس ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی اگر کوئی صورتحال پیدا کی جاتی ہے تو یہ وہ میرے خیال میں عزائم دکھائی دیتے ہیں، جس کو ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق جو امریکی صدر بش تھے بعد میں وہ یہ کہنے لگے کہ کروسیڈ کا لفظ غلط استعمال ہو گیا ہے، لیکن یہ اسی جانب مجھے اشارے دکھائی دیتے
جی
ہیں۔
بہت شکریہ، میں بھی حاضر ہوں گا۔
بالکل وہ قوتیں یہاں ہیں کہ جو اسلام کا نام لے کے اسلام کی بدنام کرنے کے لیے چلی آ رہی ہیں، اور پاکستان میں تو ہم نے یہ دیکھا، پاکستان میں تو ہزارہ کمیونٹی کا ہی ہم دکھ نہیں بھول پاتے
جی،
جس طرح
فوزیہ شاہد صاحبہ میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ مجھے اجازت دیجیے، چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں بیرسٹر یوسف اختر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ یوسف اختر صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ یوسف اختر صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے جی، ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ دوبارہ بحال ہو، ممکن ہے کچھ فنی یا ٹیکنیکل مشکلات پیدا ہو گئی ہوں، بہرحال جلد سے جلد ہمارا رابطہ لندن سے بحال ہوگا۔ علی شہباز صاحب، آپ تاریخ کا حوالہ دے رہے تھے، آپ دیکھیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں
جی،
لیکن بہرحال افسوسناک ہے اور جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ جب نام نہاد مسلمانوں نے کعبۃ اللہ کو نہیں چھوڑا، مدینے کو تاراج کیا، کربلا معلیٰ پر بار بار حملہ کیا، جس وقت کعبۃ اللہ پر حملہ کیا گیا لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں، جس وقت مدینے پر نبی کے حملہ کیا کہا کیا گیا تو کہا گیا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں۔ تو جو لوگ آج جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے حرم مطہر پر حملہ کر رہے ہیں، یا جو مدینے پر حملہ کرنے کا عزائم رکھتے ہیں، یا جو جن کے نقشے میں یہ ہے کہ ہم کعبہ اور مدینہ کو وقت پڑنے پر تہس اور نہس کر سکتے ہیں، تو کیا ان کی کڑیاں ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہیں؟
بالکل بالکل آپس میں ملتی ہیں، لیکن ان کا وجود جو میں کہہ رہا تھا جو یعنی تقریباً دیکھیے 1700 کا واقعہ ہے، ہمفری کا نام سنے ہوں گے آپ لوگ، انگریزوں کا برطانیہ کا مخصوص جاسوس تھا، وہ مشہور جاسوس تھا، وہ آیا، وہ آ کے جو ہے عبد الوہاب کو اس نے اکسایا تھا، یعنی تیار کیا تھا یہ فتنہ وہابیہ ایجاد کرنے کے لیے، اور انہوں نے جو ہے نجد گیا، نجد جا کے جو ہے نجد میں یعنی وہاب کہہ رہا ہوں میں، ابن وہاب محمد ابن عبد الوہاب، نجد میں جو آل سعود کا جو خاندان تھا جو واقع لوٹے رہے تھے، یہ دراصل آل سعود جو ہے نا یہودی الاصل ہیں، ان کا جو شجرہ ملتا ہے جو بنی نذیر و بنی خورزہ وغیرہ جو قبائل تھے مدینہ میں یہودی، ان سے ان کا شجرہ جا کے ملتا ہے، تبعید ہونے کے بعد وہاں سے جلا وطن ہونے کے بعد یہاں آ کے جو ہے بس گئے، اور اثناء تاریخ میں جو ہے اسلام لے کے آئے، کہا جاتا ہے کہ اس کا جو جد تھا اس کا نام جو ہے کچھ ابراہیم بن موشے تھا، تو بعد میں ابراہیم بن موسیٰ کے نام سے مشہور ہو گیا، تو لہٰذا محمد عبد الوہاب نے اپنی سازش کے لیے بڑھانے کے لیے انگریزوں کی ایما پر وہاب نے آل سعود سے اپنا جو ہے رشتہ جوڑا، جوڑنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں تفرقہ کا ساتھ کیا جائے، اب دیکھیں تاریخ خود گواہ ہے، خود محمد ابن عبد الوہاب کے خلاف اس کا جو حقیقی بھائی تھا سلیمان ابن عبد الوہاب، اور وہ واقعاً عالم تھا، انہوں نے جو ہے فتنۃ الوہابیہ کے نام سے کتاب لکھا اور اسے رد کیا باقاعدہ اس کے عقائد وغیرہ کو، اور پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں ایوب صبری پاشا ترکی کے جو ہے مشہور عالم تھے، انہوں نے بھی جو ہے میرات الحرمین میں باقاعدہ جو ہے کڑے الفاظ میں تنقید کی ہے اس کی جی. پھر آپ آگے چلیے آپ جو ہے بہرحال جو ہے ہر دور میں وہابیوں کو کنڈم کیا گیا، تا وقتی کے جو ہے انگریزوں نے محسوس کیا کہ ان کے لیے کچھ باقاعدہ ایک آفیشیل اسٹیٹ بنانا چاہیے، چنانچہ اگر برطانیہ میں جو سرکاری جو ریکارڈز آ رہا ہے اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ عبدالعزیز جو اس سلسلے کا جو مؤسس ہے جو بانی ہے جو حکومت سعودیہ کا، یہ جو ہے 5000 پاؤنڈ سٹرلنگ کی تنخواہ پر انگریزوں کا جو نوکر تھا، اس کا کام جو ہے مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانا تھا، تو اس کو انہوں نے جو ہے 1932 میں باقاعدہ ایک جو ہے ملک بنا کر اسی کے نام پہ سعودی عرب اس کو پیش کیا گیا، چنانچہ اس کو ہے یہ پیش قیمہ تھا، انگریز اسے وہاں پہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلانا چاہتے تھے، کوئی مصنوعی ریاستوں کو مصنوعی ممالک کو جو ہے وجود میں لانا چاہتے تھے، جارڈن بھی جو ہے اسی وجہ سے بنا گیا کیونکہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا شریف حسین جو مکے کا تھا، جب اس نے اس کی قدرت وہاں پہ ختم ہو گئی اور اس کا پلہ بھاری ہو گیا تو انہوں نے، حالانکہ دونوں ایجنٹ تھے، عبدالعزیز ابن وہاب ابن آل سعود بھی ایجنٹ تھا، شریف حسین بھی تھا، جب اس کا عبدالعزیز کا پلہ بھاری ہوا تو انگریزوں نے جو ہے اس کا سپورٹ چھوڑ دیا، اس کو سپورٹ دیا، اس کے لیے جو ہے 1932 میں باقاعدہ ایک ملک بنا کے پیش کیا گیا، پھر جو ہے اس کے شریف حسین کے بچوں کے لیے ایک جو ہے عراق میں لا کے بٹھا گیا، فیصل جس کی سلطنت 1958 میں ختم ہو چکی، دوسرے کو عبداللہ جو جارڈن بنا کے وہاں پیش کیا، اس کا پڑپوترا یہ موجودہ جو عبداللہ جو پادشاہ اس کا پڑپوترا ہے، خلاصے وہ لوگ چاہتے تھے کہ اسرائیل کیسے بنائے، یہودیوں کو لا کے کیسا بسایا جائے وہاں پہ، تو لہٰذا انہوں نے اسلام میں مسلمان تفرقہ ڈالنے کے لیے ان کا، تو باقاعدہ جب سعودی عرب قائم ہو چکا تو جو ہے وہابیوں کے لیے ایک اسٹیٹ اپیریٹس، ایک اسٹیٹ جو ہے پورا اسٹرکچر تیار ہو گیا، اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو پرشین گلف کوسٹ پہ جس کو ایسٹرن پروونس کہا جاتا ہے، دراصل جو ہے وہاں پہ جو ہے انڈیپینڈنٹ بلکہ خود مختار شیخ نشین تھے جو شیعہ تھے، ان پہ حملہ کر کے ان کے قبضہ کر لیا، اور جہاں پہ تیل نکلتا ہے، تیل جو ہے ان کی باپ دادا کی دولت نہیں ہے تیل، بلکہ جو ہے وہاں کے لوگوں کی جو ہے دولت ہے، جو اس سے خود وہاں کے لوگ محروم ہیں، وہ دولت کو ناجائز طور پہ استفادہ کرتے ہوئے، اب آپ دیکھیں پاکستان میں انہوں نے ٹیررسٹ گروپ بنایا، افغانستان میں انہوں نے ٹیررسٹ گروپ بنایا، چچن میں انہوں نے ٹیررسٹ گروپ بنایا، شام میں، عراق میں، ہر جگہ جہاں پہ بھی جو ہے لوگ دخالت کرتے ہیں، لبنان میں بھی واقعہ جو ہے اس کا کیا نام تھا، اس کا بھی جو وہاں سے فرار کیا، اسیر نام تھا نا اس کا وہاں سے، جی ہاں، وہ جو اتنی بڑی جو ہے شیخ الفتنہ کے نام سے جو مشہور تھا، تو لہٰذا سعودی عرب جہاں بھی جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں اور تفرقہ ایجاد کرے، آپ دیکھیں ایک طرف جو ہے 1979 کے بعد جب انقلاب ایران کامیاب ہوا اور امام خمینی نے جو ہے وحدت اسلام کا مسلمانوں میں آپس میں اتحاد کا جو پیغام دیا، ان کے جو ہے کوششیں کاوشیں اور زیادہ شروع ہو چکی ہیں، چنانکہ ایران میں جو ہے خود انقلاب کے اپنے کامیابی کے بعد ہفتہ وحدت کا آغاز ہوا، رسول اللہ کی ولادت پر اہل سنت کے پاس جو ہے 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کی تاریخ ہے، شیعوں کے پاس جو 17 ربیع الاول ہے، تو انہوں دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے ہفتہ وحدت منایا گیا ہے، تاکہ جو ہے مسلمانوں میں جو ہے اتحاد پیدا ہو سکے، جیسا کہ ابھی انہیں محترمان کراچی سے کہہ رہے ہیں کہ تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ جو بھی رسول پہ اعتماد رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اتحاد رکھتا ہے مسلمان ہے، اس ایجاد کو تفرقہ ٹوڑنے کے لیے ساتھ ساتھ انہوں سعودی عرب نے طالبان کو جو ہے وجود میں لایا، القاعدہ کو وجود میں لایا، اور دوسرے گروہوں کو جو ہے تو تفکیری گروہ جو اور پاکستان میں، افغانستان میں، دوسری جگہوں میں جو ہے فتنہ فساد کی جو ہے ایک لہر شروع کر دی. تو وہ لوگ جو واقعا جو ہے اسلام کے اتحاد کے خلاف, اسلام کے جو ہے مسلمانوں میں یکجہتی کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں, ان کو کیسے مسلمان کہا جاتا ہے؟
بہت شکریہ آپ کا. جی چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں یوسف اختر صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی یوسف اختر صاحب معاف کیجیے گا, پہلی بار آپ سے بات نہ ہو سکی, رابطہ بہرحال ہمارا بحال نہیں تھا. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک ایسے وقت جب شام کے میدانی علاقوں میں شامی فوج مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے, حلب میں اور دیگر علاقوں میں اس کو فتوحات نصیب ہو رہی ہیں, اسی وقت امریکہ کی فوج کے کمانڈر یا کہا جائے کہ سربراہ جنرل ڈیمسی یہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن شام پر فوجی حملے کرنے کا جائزہ لے رہا ہے, دو واقعات, اور تیسرا واقعہ جو گزشتہ روز ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تاکہ مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے, ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا جائے, ان تینوں واقعات میں کون سا ربط اور کیسا ربط دیکھتے ہیں آپ؟
جی ذرا پھر کہیے گا. ان تینوں واقعات میں,
میں نے کہا ان تینوں میں کوئی ربط آپ دیکھ رہے ہیں؟
نہیں, ربط تو جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں یہ نہیں چاہتی کہ عالم اسلام میں اتحاد پیدا ہو اور ان کی تعمیر ہو, صحت ہو, ترقیاں ہو, تو ہر صورت میں وہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا جو ایک طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ جمہوریت کے نام پر, نام نہاد جمہوریت کے نام پر لوگوں کو کھڑا کیا جائے, حکمرانوں سے متنفر کیا جائے, اور ایک دوسرے کے جو مسائل کی کچھ اختلافات ہیں ان کو ہوا دے کر ایک دوسرے سے لڑایا جائے. یہی طریقہ بہت عرصے سے آزما رہے ہیں اور آزماتے بھی رہتے ہیں. تو امریکہ نے آپ کو پتا ہے جو عرب سپرنگ کے نام سے کئی سال پہلے ایک سازش گھڑی تھی, اور اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا افغانستان میں کیا ہوا اور لیبیا میں کیا ہوا اور عراق میں کیا ہوا اور اب جو شام میں ہو رہا ہے, تو وہ یہ نہیں چاہتے, ایک کے بعد ایک وہ ان لوگوں کو لیں گے. تو کم از کم جتنے مسلمان ممالک موجود ہیں ان کے حکمرانوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا اشد ضروری ہے, اور ایک الٹیمیٹم دینا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو مقدسات ہیں ان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنا جو ہے نا وہ عالم اسلام پر حملہ متصور
صاحب
ہوگا.
یوسف اختر صاحب, اب اگر ایجنٹ اور دہشت گرد بعض مسلم رہنماؤں اور حکام کی ایما پر ہی ان مزارات مقدسہ پر حملہ کریں تو ایکشن کون لے گا؟
جی ہاں, یہ تو جو لوگ ان اقدامات کے خلاف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مقدسات پر, ہمارے عقائد پر, ہمارے دین پر حملہ ہے, تو ان کو چاہیے کہ سر جوڑ کر بیٹھیں, وہ کسی قسم کے دباؤ میں نہ آئیں, چاہے وہاں سے مدد ملتی ہو یا نہ ملتی ہو. مدد ملنے کے مان پر یہ نہیں ہے کہ ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ مارا جائے, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, ان کے مقدسات پر, مزارات پر اس قسم کے وحشیانہ حملے جو ہیں ان کو کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہیے اور نہ کیا جائے گا. تو اس سلسلے میں کسی قسم کی بزدلی, کاہلی, سستی کا مظاہرہ جو ہے نا وہ غلط ہے. عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے, ہمارے علماء کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے, یہ کہہ کر کہ کوئی تفریق نہیں ہے مسلمانوں میں. جیسے کہ مجھ سے قبل یہ بزرگ فرما رہے تھے کہ آیت اللہ خمینی صاحب نے تو بہت پرانا نعرہ لگا دیا کہ لا شیعہ ولا سنیہ, سنیہ اسلامیہ اسلامیہ, تو یہ اس چیز کو بہانہ بنا کر ہمارے مقدسات پر حملہ کریں یا ہمیں لڑانے کی کوشش کریں, ہمیں ہرگز گوارا نہیں ہے. تو چاہے کوئی بھی حکومت کیوں نہ ہو, وہ نام لیے بغیر سب جانتے ہیں وہ کون کون اس میں ملوث ہیں, لیکن اگر وہ عقائد کی بنیاد پر اس طرح کریں گے تو ان کا عقیدہ انہیں مبارک ہو. ہمارے عقیدے کے مطابق جو اہل بیت ہیں وہ محترم ہیں, ہمارے ایمان کا درجہ ہیں, اور ان کے جو مزارات ہیں, مقدسات ہیں, وہ ہمارے دل کے قریب ہیں, وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں. وہ اگر ان کو تخت و تاراج کر بھی دیں, خدا نہ کرے ایسا ہو, تو ان کو ہمارے دلوں سے کیسے نکالیں گے؟ یہ سمجھ لیں کہ ظاہری طور پر تو دوبارہ بھی بنایا جا سکتا, خانہ کعبہ بھی کئی مرتبہ منہدم ہوا اور اس کی تعمیر نہ ہو گئی, اسی طرح اگر یہ روزہ مبارک وغیرہ اگر شہید کرتے بھی ہیں نام نہاد اول, تو ان کو جرت نہیں ہونی چاہیے, لیکن خدا نہ کرے اگر کسی وجہ سے ہو جائیں تو ہمارے دلوں میں جو بستے ہیں ان کا, ہمارے ایمان کا جو جز ہے وہاں سے تو نہیں نکال سکتے.
بہت شکریہ آپ کا. یہ
سمجھ لینا چاہیے کہ اس قسم کی چھچوری حرکتوں سے یہ بات جو ہے نا دین خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
بہت شکریہ آپ کا یوسف اختر صاحب, میں پھر حاضر ہوں گا. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو. محترمہ فوزیہ شاہد, آپ نے اپنی گفتگو میں ایک اشارہ کیا تھا کہ پاکستان سے بھی جو شدت پسند عناصر ہیں طالبان, اور اطلاعات یہ ہیں کہ لشکر جھنگوی اور القاعدہ کے عناصر پاکستان سے شام بھیجے جا رہے ہیں, آئندہ چل کر پاکستان خود مشکل حالات سے دوچار ہے گزشتہ کئی برس سے, اب جب یہ عناصر شام میں جائیں گے جہاں جبہت النصرہ اور القاعدہ جیسے لوگوں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یہی لوگ جب دوبارہ پھر پاکستان لوٹیں گے, اگرچہ انہوں نے صفاقی کی تمام حدیں پاکستان میں بھی پار کر دی ہیں, تو کیا حشر ہوگا اور کتنی تشویش پائی جاتی ہے پاکستان کے مختلف حلقوں میں اس تعلق سے؟
دیکھیے, پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اور خاص طور پہ جس طرف آپ نے کچھ لشکر کی جانب اشارہ کیا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی سرپرستی جو ہے, دیکھیے پھر بات وہیں آ جاتی ہے, بات آ جاتی ہے, بے شک ہم کسی جگہ کی بھی بات کریں گے, چاہے ہم شام کی کریں گے, پاکستان کی کریں گے, افغانستان کی کریں گے, بات اس کے پیچھے جو آ جاتی ہے وہ قوت کی آ جاتی ہے. جو اقوام متحدہ میں کوشش کر رہا ہے کہ آپ عراق کے خلاف جو ہے کارروائی کریں, اور آپ کو پتہ ہے کہ بارہا جو ہے وہ عراق کے خلاف جو ہے جو اپرائزنگ وہاں ہو رہی ہے, یا جو ان کی حکومت کے خلاف جو بھی وہاں کسی قسم کی جو چل رہی ہے, تحریک چل رہی ہے, اس کو سبوتاج کرنے, اس کو جو ہے مزید مضبوط کرنے کے لیے وہ اقوام متحدہ سے رجوع کر چکا ہے اور اپنی مرضی کی حکومت لانے کے لیے وہ اقدامات کر رہا ہے. ابھی تو صرف چین اور روس کی وجہ سے وہاں یہ کارروائی نہیں ہو رہی, ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل اسمبلی میں اس کو لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں سیکیورٹی کونسل کی بجائے. مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ ان تمام قوتوں کے پیچھے میں بالکل کلیئر ہوں کہ ان کے پیچھے جو ہے امریکہ یا کسی نہ کسی طرح سعودیہ کا ہاتھ ہے. ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں بہت خوبصورتی سے انہوں نے تاریخ کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن میں تاریخ کو زیادہ اس کی طالب علم نہیں ہوں, لیکن حقائق جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ جس طرح امریکہ نے اپنے ایک تسلط کے لیے کوئی ہر جگہ اپنی مرضی کی حکومتیں قائم کرنے کی کوشش کی, اسی طرح اسی پیٹرن پہ سعودی عرب نے ایک دینی نقطۂ نظر سے اپنی سوچ کو کرنے کے لیے ہر جگہ جو ہے پینیٹریشن کی ہے. پاکستان تو اس کا بہت زیادہ پچھلے, اگر 1979 سے ہم تو اس کا جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح پاکستان میں یہ مذہبی منافرت کو پھیلایا جاتا ہے, جب وہ یہ انہوں نے مجاہدین کے نام پہ سوویت یونین کے خلاف انہوں نے کیا تھا, اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایجنڈا کوئی اور ہے, اس میں سوویت یونین کا ختم کرنا یا اس کا وہ صورتحال نہیں ہے, بلکہ اسلام کی آڑ میں اسلام کو بدنام کرتے ہوئے, اسلام کا نام لیتے ہوئے مسلمان کی جو اصل اساس ہے یا جو عقیدہ ہمارا ہے اس کو مسخ کر کے دنیا میں پیش کرنا ہے. لیکن الحمدللہ میں یہ بالکل وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ قوتیں جو ایک مسلمان کا ایک ایمانی جذبہ ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکی. ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں میں, پاکستان کے تمام عوام میں اس حوالے سے شدید جذبات پائے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ فقہ جعفریہ کی جانب سے تو اس پہ ایک ریلی بھی نکالی گئی ہے, جو احتجاج کیا گیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک واضح پیغام ان قوتوں کو ہونا چاہیے, لیکن اسلامی ممالک جو ہیں وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو انہیں کرنا چاہیے. ابھی ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں, دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, میں آج تک نہیں سمجھ سکی کہ اسلامی امہ نے اس حوالے سے کون سا اقدام کیا. یہ شرمناک بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں ایک بڑی جو دوسرے ممالک کی قوتیں افغانستان میں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں ایک طویل عرصے سے 10-12 سال سے وہاں جنگ جاری ہے, دہشت گردی نے پاکستان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے, ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں, اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, لیکن ہماری جو اسلامی امہ ہے خاموش بیٹھی ہے, اور اس حوالے سے کہیں بھی کوئی ایسی جو ہے مثبت اس کی طرف سے کوئی بات ہمیں دکھائی نہیں دیتی. کیا اسلامی ممالک نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے وہ عقیدہ اپنانا ہے جو امریکہ کی جانب سے آئے گا, یا مغربی قوتوں کی جانب سے آئے گا, یا صہیونی طاقتوں کی جانب سے آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے اب حضرت زینب کے جو مقدس ان کے مزار پہ جو کچھ یہ بات کی ہے, اب بھی اگر سبق نہیں مسلمان لیتے, نہیں سمجھتے, تو ہمیں ان جو بیرونی طاقتوں کے جو عقائد ہیں ان کو ہمیں کس طرح برداشت کرنا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پھر جو جنگ ہے, ये खाना जंगी की सूरत में हर इस्लामी मुल्क में होगी। हर जगह जो है सुन्नी मुसलमान है, हर जगह शिया पाए जाते हैं, हर जगह वहाबी पाए जाते हैं। लेकिन मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि वहाबी जो है उन्होंने सोच लिया है कि सिर्फ वही मुसलमान है और उन्होंने जिस तरह वो चाहना है उस तरह उन्होंने शिया और सुन्नी को इस्तेमाल करना है। तो मेरा ख्याल है ये हमें संजीदगी से देखना पड़ेगा, और अगर अभी भी इस्लामी मालिक जो है वो नहीं होते और इस हवाले से लाए अमल नहीं बनाते, मुझे आने वाले वक्त में तमाम इस्लामी मालिक में खाना जंगी दिखाई देती है। पाकिस्तान जो है वो पहले ही दहशतगर्दी के साथ साथ हम फिरका वारियत में भी जो है उलझे हुए हैं। हमारे यहाँ फिरका वारियत में आपने लश्कर जंगी की बात की है, ये भी हमें शर्म आती है कि वो बड़े फख्र से एतराफ कर लेते हैं कि बेगुना लोगों को उन्होंने मारा, उन्होंने जो है गाड़ी से उतार के शिनाख्ती कार्ड दे के लोगों को मारा। ये एतराफ जो कर लेते हैं ये किस किस्म के मुसलमान हैं? मुसलमान लोग में से मेरे ख्याल में इस्लामी मुमालिक को जो मुसलमानों की सफों में से इनको निकालना होगा और वाज़े तौर पे लाए अमल जो है बनाना होगा।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर आपको बता रही हूँ, कोई इख्तलाफ नहीं है।
बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा।
ज्यारतें हैं,
वक्त हमारे पास कम है, मैं फिर अगर वक्त रहा तो आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ अख्तर साहब, मैंने इससे पहले भी एक सवाल आपसे किया था कि जनरल डेम्सी जो अमरीकी फौज के सरबरा, उन्होंने कहा है कि अमरीका या वाशिंगटन शाम पर फौजी हमले का जायजा ले रहा है, कितनी हकीकत है इस तरह के बयान में? क्या संजीदा है या सिर्फ नारा है?
नहीं, वो नारा तो नहीं है, वो बहुत संजीदा है। वो चाहते हैं कि बिल्कुल इराक की तरह और लीबिया की तरह उसको शाम को भी तहस नहस कर दिया जाए। अब शामी अफवाज ने और शामी सदर ने कुछ ममालिक की मदद से, सब जानते हैं कि वो कौन हजरात हैं और किस किस की मदद से उन्होंने इंतहाई इस्तकलाल का मुजाहरा किया है और मुजाहमत कर रहे हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, इनकी रेशा दीवानियों के ख़िलाफ़। तो वो जिच आकर अब वो चाहते हैं कि किसी तरह अक़वामे मुत्तहिदा से, जैसे पहले भी इराक़ पर हमला करने के लिए नाजायज़ मुतालबात करके झूठे इल्ज़ाम लगा कर कि वहाँ पर वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं, हालांकि उनका कोई वजूद नहीं था, तो हमला किया। इसी तरह अब वो शाम को भी ये चाहते हैं कि किसी तरह उसके खिलाफ भी मुत्तहिदा महाज बना लिया जाए और उसको तबाह कर दिया जाए। टोनी ब्लेयर भी कह चुका है और दूसरे भी तमाम हैं, तो ये महद खदशा नहीं है, इसका ऐन खतरा है। जैसा कि वो ईरान के खिलाफ भी जुटे हुए थे और अब तक उनकी निगाह बद जो है ना वहाँ से हटी नहीं है, तो ये एक एक करके, जैसा कि अभी खातून फरमा रही थी, एक एक करके इस्लामी ममालिक को वो ख़त्म करेंगे। और हमें ये हमारे दोस्त अमेरिकन नहीं हैं और उनके जो पिट्ठू हैं और जो एजेंट्स हैं उनके बारे में भी हमें कुछ किसी खुशगुमानी से काम लेना नहीं चाहिए। वो जहाँ भी कुछ फसाद होता है, वही जैसे अभी मिस्र में भी था, सबसे पहले मुबारकबाद उन्होंने दी, हालांकि वो मुंतखब सदर था मुर्सी, तो इनको क्या हक पहुँचता है कि जहाँ लोग इंतखाब करें उसमें गड़बड़ करें। अलजायर में पहले यही हुआ, फ़लस्तीन में यही हुआ, जहाँ कई भी मुसलमानों ने अपनी दिली ख्वाहिशात का इजहार किया है और अपनी सही क़्यादत को आगे लाने की कोशिश की है, इन लोगों ने मुज़ाहमत की और उसको नहीं माना। ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो जिसको कहेंगे डेमोक्रेसी वो है, जो रहनुमा हैं वो जिस पर हाथ रखेंगे वही होंगे। अब आलम इस्लाम को सोचना पड़ेगा कि ये वाकई जमहूरियत का ढोंग जो है ये हमसे कब तक बर्दाश्त होगा। हमें निज़ाम मुस्तफ़ी चाहिए और वही निज़ाम जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्ला वजह ने अपना बरपा फरमाया था, उसी के लिए काम करना चाहिए। ये किस्म की जो डेमोक्रेसी ढकोसला है, हालांकि तमाम उम्मत मुस्लिमा तकरीबन एक सेकेंड के लिए अर्ज़ करूँगा कि वो हालांकि इस पर मुत्तफिक हो चुकी है, लेकिन इनको सोचना पड़ेगा गहरे तौर पर कि अब इनके जाम से और इनके फरेब से निकल आना चाहिए और हमें खुद अपना लाह अमल इख्तियार करना चाहिए।
जी अली शबाज साहब, आप देखें कि अलकुसै जो इंतहाई स्ट्रेटेजिक शहर था वो दहशतगर्दों से आज़ाद हो चुका है, अरसा गुजर चुका है। हलब जो इंतहाई स्ट्रेटेजिक शहर है और अहम शहर है और सनती शहर है, हर एतबार से तजारती शहर है, वहाँ पर भी शामी फौज की पेशकदमी मुसलसल जारी है और शाम के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों को मुसलसल शिकस्त हो रही है। ये सब एक ऐसे वक्त है कि जब अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर मगरबी ममालिक पूरी तरह से दहशतगर्दों की पुश्त पर खड़े हुए हैं और नक्शा मैदान जंग का तब्दील होता जा रहा है, ऐसे में क्या अमरीका जल्दबाजी में कोई हिमाकत करेगा?
मैं नहीं समझता, क्योंकि मेरा नज़रिया यह है कि अमरीका अगर इस कस्म का इकदाम करे तो वाकई बेवकूफ़ाना हरकत होगी अमरीका की। अमरीका जो है बहुत बुरी तरीके से जो है दलदल में फंस जाएगा। आप शाम को लोकेशन देखें, शाम का लोकेशन बहुत ही हसास है। शाम अच्छा फिर देखिए आप जो इस 2 साल 2.5 साल से जो वहाँ पर जो خلاف بغاوت چل رہی ہے جو حسن جہاں دہشت گردی چل رہی ہے اور دہشت گردی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکی. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اتنے ممالک کی امداد کے باوجود بھی ان کے ہتھیار کے باوجود بھی حافظ اسد بادشاہ اسد کے خلاف یا شام کے عوام کے خلاف یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. اگر دیکھیے اگر شام کے عوام بشار اسد کا ساتھ نہیں دیتے, شام کی ملٹری اگر بشار اسد کا ساتھ نہیں دیتی تو کبھی کہ شام کی گورنمنٹ کولیپس ہو گئی ہوتی, لیکن شام میں جو ہے نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شام کے عوام اور شام کی ملٹری جو ہے بشار اسد کے ساتھ ہے اور انہیں ڈٹ کے لڑا, حتیٰ کہ جو ہے کیمیکل ویپنز بھی استعمال کیے گئے اس کا مقابلہ کیا. اس صورت میں یہ امریکہ کے صرف جو ہے دھمکی ہے. امریکہ اگر وہاں پہ قدم رکھا امریکہ تو امریکہ ایسے بری طریقے سے پھنس جائے گا اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا. یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے جولان کی پہاڑیوں پہ اسرائیل کا قبضہ ہے اور اسرائیل کے جو ہے شام سے جو ہے حدودیں ملتی ہیں, پھر جو ہے لبنان سے بھی جو ہے اسرائیل کی حدودیں ملتی ہیں. اسرائیل تو کیا, اسرائیل تو ہمارے نزدیک تو کوئی وجود ہی نہیں اسرائیل کا, مقبوضہ فلسطین مطلب میرا کہنا مقبوضہ فلسطین. تو لہٰذا امریکہ کا اصل مقصد آنا یا آنے کا یہ ہے یا دھمکی دینے کا یہ ہے کیا کہ اسرائیل کی سالمیت ہو, اسرائیل کو محفوظ کرے, ورنہ جو ہے شام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے امریکہ کو. اور شام کے خلاف بشار اسد کے خلاف جو بغاوت شروع کی گئی تھی وہ اس لیے کی گئی تھی کہ جو شام جو ہے ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا اور اسرائیل کے خلاف جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کر رہا تھا, جبکہ تمام دوسرے عرب ممالک جو ہے کمپرومائز کر کے اپنی آبرو اپنا شرف بیچ چکے تھے. شام واحد ملک تھا جو اسرائیل کا مقابلہ کر رہا تھا. تو لہٰذا انہوں نے یہ کوشش یہ کی تھی, منصوبہ یہ بنایا تھا کہ وہاں پہ بغاوت شروع کر کے ہو سکے تو شام کی حکومت تختہ الٹ دیں. نہیں ہو سکے, کامیاب نہیں ہو سکے. تو لہٰذا اس صورت میں جبکہ مسلسل طور پہ چین اور روس سیکورٹی کاؤنسل میں مخالفت کر کے جو ہے اس کوئی ریزولیوشن کو وہاں پہ پاس ہونے نہیں دے رہے ہیں, اور پھر جیسا کہ میں شروع میں اشارہ کیا شام کی عوام اور شام کی فوج بھی جو ہے شام کی حکومت کے ساتھ ہے, اور پھر ایسے جو ہے آزاد پسند تحریکیں جیسے کہ حزب اللہ وغیرہ ہے انہوں نے بھی جو ہے میدان میں اپنا زور دکھا چکا ہے. اس حالت میں اگر امریکہ وہاں قدم رکھے تو امریکہ کی جو ہے موت کی نشانی ہے, اور امریکہ کے ساتھ ساتھ جو ہے جنگ کے یہ اس کا حلقہ پھیل کر جو ہے مقبوضہ فلسطین میں بھی ہوگا اس کا اثر, اور اسرائیل جبکہ 2006 میں ناکام ہو چکا, اور اسرائیل میں نے سمجھتا ہے اسرائیل میں وہ جرت باقی ہے کہ جو ہے پھر دوبارہ جو ہے خود شام حزب اللہ کا مقابلہ کرے. اس اقتصادی حالات بہت ہی وہاں ضعیف ہیں, عوام میں کھلبلی مچی ہوئی ہیں, لوگ فرار ہونا چاہ رہے ہیں وہاں سے. اگر فرض کیجئے امریکہ اتر جائے تو اس کا ہدف جو ہے تل ابیب بھی ہوگا, اس کا ہدف جو ہے حیفا بھی ہوگا, اس کا ہدف جو ہے جلیلیا بھی ہوگا, پھر امریکہ کا ہدف نہیں بلکہ وہاں کے جو آزادی خواہ آزاد پسند جو قوتیں ہیں, خواہ وہ جو حماس ہو خواہ وہ حزب اللہ ہو. اور رہا جو ہے شام کی فوج کو بھی آپ جو ہے ایسا کمزور مت سمجھیے, شام کی فوج اپنا پورا زور استعمال نہیں کیے باغیوں کے خلاف, اگر کرتی ہوتی تو ان کا جو ہے کبھی کا صفایا ہو جاتا. تو لہٰذا جو ہے میں سمجھتا کہ امریکہ اس قسم کی حرکت کرے گا, اور صرف یہ بادر بھمکی کے علاوہ کچھ اور چیز ہے ہی نہیں. تو لہٰذا جو ہے جو ہے آپ نے اشارہ کیا, اور جیسا کہ دنیا ناظرین میں بہت کچھ جانتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز میں بدل چکے ہیں. کل ہی جو ہے برطانیہ کے اخبار نے لکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی گیم چینجنگ ویپن نہیں ہے, اور خود برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر کیمرون کی حکومت اگر شام میں مداخلت کے لیے باقاعدہ برطانیہ کی پارلیمنٹ سے اگر رائے طلب کرے تو مخالفین کی تعداد زیادہ ہوگی اور کبھی ہمارے کو اجازت نہیں دینے دیں گے. تو لہٰذا جو ہے برطانیہ بھی جو ہے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اپنے آئندہ کے مفادات کو خطرے سے بچانے کے ساتھ فی الوقت خاموشی بہتر ہے.
بہت شکریہ آپ کا علی شہباز صاحب, وقت ہمارا ختم ہو چکا,
مدد کریں جی.
ناظرین ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے, ہم آپ سے شہباز صاحب معذرت چاہتے ہیں, اور اپنے دیگر جو دو مہمان ہیں اسلام آباد اور لندن میں ان سے بھی معذرت. آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ناظرین, اور جیسا کہ بات کھل کر سامنے آئی وہ یہ کہ اسلام دشمن قوتیں ہی آج عالم اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں, خواہ وہ اپنے چہرے پر اسلام کا نقاب ہی کیوں نہ ڈالے ہوں, ورنہ جو اسلامی مقدسات پر حملہ کرے وہ کہیں سے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور یہ لوگ جو شام میں مسلمانوں کی مدد کے بہانے شام گئے ہوئے ہیں یا شام جا رہے ہیں انہیں فلسطین کیوں یاد نہیں آتا. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.